أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ہم نے چھوڑ دیا اس دن ان میں سے بعض لوگوں کو کہ وہ بعض لوگوں کے ساتھ گڈمٹ ہو رہے ہوں گے اور سور پھونک دیا جائے گا اور ہم سب کو اکٹھے جمع کر دیں گے اور ہم جہنم پیش کریں گے اس دن کافروں کے لیے سامنے. یہ وہ تھے کہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور یہ لوگ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. کیا ان کافروں نے یہ خیال کر لیا ہے؟ کیا کافروں نے خیال کیا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا حاجت روا بنائیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم تیار کی ہے کافروں کی مہمانی کے لیے. آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتلائیں وہ لوگ جن جو اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ خسارے میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کی کوشش بیکار گئی اور وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اپنے پروردگار سے ملنے کا انکار کیا تو ان کے اعمال بیکار ہو گئے، تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کا بدلہ جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے فردوس کی جنتیں ہوں گی مہمانی کے لیے، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے تبدیلی کی خواہش بھی نہیں کریں گے۔ بزرگان محترم، یہ آیات ہیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، یہ سورۃ الکہف کی آخری آیات ہیں، اس کے بعد دو تین آیتیں باقی ہیں، اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ ان کا بھی بیان اس ہفتے میں ہو جائے گا، ورنہ جیسا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان میں پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے چھوڑ دیا ان میں سے بعض لوگوں کو کہ وہ بعض کے اندر گڈمڈ ہو رہے ہوں گے، اور سور کو پھونک دیا گیا اور ہم نے ان سب کو اکٹھے جمع کر دیا۔ یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ یہ مستقبل میں آنے والے واقعات کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کرتا ہے، چنانچہ یہاں بھی سارے صیغے ماضی کے ذکر کیے گئے، ترکنا ہم نے چھوڑ دیا، سور پھونک دیا گیا، ہم نے ان سب کو جمع کر دیا اور ہم نے جہنم ان کے کافروں کے سامنے پیش کر دی۔ یہ سب صیغے ماضی کے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہاں ماضی بول کر مستقبل مراد لیا گیا ہے، کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، گویا اشارہ ہے تحقق وقوع کی طرف، کہ مستقبل میں جو یہ واقعات پیش آنے والے ہیں ان کو تو یہ سمجھو کہ بس یہ ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی تم جا رہے ہو کہ بھئی یہ کام کر دینا، اور پھر یہ کہا چلو یہ کام تو ہو گیا، اب بتاؤ اگلا کام کیا ہے، حالانکہ ابھی نہیں ہوا، لیکن محاورے میں یہی کہا جاتا ہے تم یہ سمجھو کہ یہ کام ہو گیا، اب اگلا بتاؤ اگلا کام کیا ہے۔ تو یہ ہر زبان کے اندر محاورہ ہوتا ہے کہ مستقبل کے معاملات کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اس کا وقوع اتنا یقینی ہے، اتنا یقینی ہے، اتنا یقینی ہے کہ یوں سمجھو کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ماضی کے صیغے استعمال فرمائے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو ہم نے چھوڑ دیا کہ ان میں سے بعض کے اندر گھس رہے ہیں، ہم نے چھوڑ دیا کہ ان میں سے بعض کے اندر گڈمڈ ہو رہے ہیں، ہم نے ان میں سے ان کو چھوڑ دیا کہ ان میں سے بعض کے اندر موج کی طرح موجیں مار رہے ہیں۔ یہ مختلف ترجمے کیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، ترجمہ کیا گھسنے کا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا گڈمڈ ہونے کا، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ اللہم نے موجے مارنے کا۔ اور یہ موج اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک موج آتی ہے اس کے پیچھے دوسری، اس کے پیچھے تیسری، تو یہ سب موجیں ایک دوسرے سے گڈمڈ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بات فرمائی کہ ہم نے چھوڑ دیا کہ ان میں سے بعض کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں، گڈمڈ ہو رہے ہیں۔ اب یہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بعضہم کی ہم ضمیر کدھر راجع ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ مفسرین نے اس کو یاجوج ماجوج کی طرف راجع کیا، کیونکہ پیچھے ذوالقرنین کے قصے کے اندر آخر میں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر آیا تھا، تو ان حضرات مفسرین نے بعضہم کی ضمیر یاجوج ماجوج کی طرف راجع کی، اور اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا تو وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے اور تیزی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، اور بہت تیزی سے گڈمٹ گڈمٹ ہوتے ہوئے آبادیوں کو تہو تخت و تاراج کر دیں گے اور جناب تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ جب وہ سد یاجوج ماجوج ٹوٹے گی تو پھر ہم ان یاجوج ماجوج کے یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے کہ وہ آبادی کے اندر گڈ مڈ ہو کے داخل ہوں گے۔ یہ حضرت تھامی رحمت اللہ علیہ کا رجحان ہے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بعضہم کی ضمیر یاجوج ماجوج کی طرف راجع نہیں کی، بلکہ انہوں نے ضمیر راجع کی ہے مخلوق کی طرف، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو جمعناہم جمعا میں کہ ہم نے ان سب کو جمع کر دیا، تو ظاہر ہے کہ یہاں یاجوج ماجوج مراد نہیں ہے۔ تو اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ اس کے اندر عموم ہے، تو اس لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو یہی کیا، ترجمہ یہ کیا، اور چھوڑ دیں گے ہم خلق کو اس دن کہ ایک دوسرے میں گھستے ہوں گے، ہم چھوڑ دیں گے خلق کو اس دن کہ ایک دوسرے میں گھستے ہوں گے۔ اور اس سے پہلے حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ضمیر راجع کی ہے مخلوق کی طرف، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی رجحان ہے کہ ترکنا بعضہم کی ضمیر یاجوج ماجوج کی طرف راجع نہیں ہے بلکہ یہ عام مخلوق کی طرف راجع ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی جو تفصیل لکھی ہے تو اس میں اسی موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ترکنا بعضہم سے علیحدہ تفسیر شروع کی ہے، جہاں جا کر ذوالقرنین کا ذکر ہے اس کی ساری تفسیر مکمل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آگے وہ ترکنا بعضہم سے علیحدہ آیات اور علیحدہ تفسیر، وہ لطیف اشارہ کر دیا کہ اس کا سابقہ ذوالقرنین یا یاجوج ماجوج کے قصے سے بظاہر تعلق نہیں ہے۔ اب کیا مطلب ہے کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، تو اس کی تفسیر وہ ہے جو سورۃ القارعہ کے اندر آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ اب پتنگے جو اب آتے ہیں آگ کے اوپر تو وہ گٹ مٹ ہو کے ایک دوسرے کے اوپر، کوئی ان کے درمیان ترتیب اور نظم نہیں ہوگا ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں سے اٹھیں گے تو لوگ جو ہیں حیران پریشان ہوں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگ کوئی ادھر آ رہا ہوگا کوئی ادھر جا رہا ہوگا، اور عجیب قسم کا ایک ہنگامہ سا ہوگا جس کو سورۃ القارعہ میں یوں فرمایا گیا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ لوگ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ ہم نے لوگوں میں ہم نے چھوڑ دیا کہ بعض لوگ بعضوں کے اندر اس دن گڈمڈ ہو رہے ہوں گے، چھوڑ دیا ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو کہ وہ بعضوں کے اندر گڈمڈ ہو رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو عجیب نفسا نفسی کا اور پریشانی کا عالم ہوگا، کوئی ترتیب انتظام نہیں اور عجیب قسم کی کیفیت، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے علیحدہ علیحدہ سب کو کیا جائے گا، مسلمانوں کو علیحدہ کیا جائے گا، کافروں کو علیحدہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور پھر وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم علیحدہ ہو جاؤ، چنانچہ مسلمان علیحدہ ہوں گے اور جناب کافر علیحدہ ہوں گے، پھر مسلمانوں کے اندر جو مختلف امتیں ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گی، جیسا کہ احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت کا گویا یہ منظر کھینچا گیا ہے کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم نے چھوڑ دیا کہ ان میں سے بعض لوگ اس دن بعض لوگوں کے اندر گھس رہے ہوں گے، یعنی گڈمٹ ہوں گے۔ اب اس دن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہے کس کا؟ قیامت کا، یعنی قیامت کے قائم ہونے کے بعد کا۔ لیکن آگے آ رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا گیا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم نے ان سب کو جمع کر دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سور پھونکنے سے پہلے کی بات ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے بعضہم کی ضمیر اگرچہ مخلوق کی طرف راجع کی، عام انسانوں کی طرف، لیکن یہ فرمایا کہ یہ قیامت کے دن سے پہلے کی بات ہے کہ اب جتنے مخلوق ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ گڑ مڑ ہے، مسلمان، کافر، صالح، نیک، فاسق، اچھے برے، سب گڑ مڑ ہیں، ہیں جی، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی اونچ نیچ، کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب، یموج فی بعض، ہیں جی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، پھر اس کے بعد سور پھونک دیا جائے گا اور سب کو میدان محشر کے اندر جمع کر دیا جائے گا۔ اور یہ قرآن مجید کے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تین چار مطلب یہ آ گئے کون سا، یہ قرآن مجید کا عجیب طریقہ ہے کہ معجزہ ہے یہ کہ ایسی بات قرآن مجید کرتا ہے کہ یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے، وہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے، وہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے، گویا لطیف اشارہ ہوتا ہے ان سب کی طرف۔ چنانچہ بس اوقات انسان جو ہے نا وہ ان سب معنی کو سوچتا ہے، باقی یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی جامعیت ہوتی ہے کہ مفسرین جو ہیں اس کے کئی معنی بیان کر دیتے ہیں، اور وہ سب معنی اپنی اپنی جگہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، اور اگر سب معنی کو اکٹھا مراد لینے کی کوشش کی جائے تو عام طور سے وہ سب جمع بھی ہو جاتے ہیں اکثر صورتوں کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا ان میں سے بعض کو اس دن کے وہ بعض کے اندر گھس رہے ہیں، اور سور پھونک دیا گیا اور ہم نے ان سب کو اکٹھے جمع کر دیا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بچ سکے، سب کو میدان محشر میں حاضر ہونا پڑے گا۔ پیچھے اسی سورۃ الکہف میں گزرا ہے کہ فلم نغادر منہم احدا۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم نے ان سب کو جمع کر دیا اور ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ کوئی آدمی بچ نہیں سکتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پیش ہونے سے بچ سکے، سب کو وہاں حاضر ہونا پڑے گا۔ تو یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ فجمعناہم جمعا، جو پیچھے بات فرمائی گئی کہ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم نے ان سب کو جمع کیا، کسی ایک کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ اور یہاں یہ بات فرمائی گئی اسی کو کہ فجمعناہم جمعا، ہم نے ان سب کو جمع کر دیا۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور ہم نے پیش کیا جہنم اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا، یعنی جہنم کافروں کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اور احادیث شریفہ میں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میدان محشر ہوگا تو جہنم لائی جائے گی، گویا کافر اور سب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جہنم ہے۔ تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا کہ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم نے پیش کر دیا جہنم کو، یومئذن، اس دن، للکافرین عرضا، کافروں کے لیے پیش کرنا۔ جس طرح تحفہ پیش کیا جاتا ہے، مہمانی کے لیے سامان پیش کیا جاتا ہے، تو مومنین کے لیے جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس مہمانی کے لیے پیش کی جائے گی، اور یہاں جو ہے یہاں جہنم کافروں کے لیے پیش کی جائے گی۔ تو اس کو قرآن نے فرمایا کہ ہم نے پیش کیا جہنم اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا۔ الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں، یعنی آنکھوں پر پردے ان کے پڑے ہوئے تھے، حقائق کو دیکھتے نہیں تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور یہ لوگ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، سن نہیں سکتے تھے، سن سکتے تھے مگر سن کر بھی نہیں سنتے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور یہ سن نہیں سکتے تھے، حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اور یہ بات کہ یہ کافر آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں اور کانوں سے سنتے نہیں ہیں اور دلوں سے سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں، یہ بات قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمائی گئی کہ لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے دل ہیں مگر دل سے سمجھتے نہیں ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بها، ان کی آنکھیں ہیں مگر آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بها، اور ان کے کان ہیں مگر کانوں سے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ مویشیوں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ مویشیوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اولئک ہم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں. اسی لیے مومن کو آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، یعنی جائز چیزوں کو، اور مومن کو کانوں سے سننا چاہیے، یعنی حق بات، اور سوچنا اور سمجھنا چاہیے. سوچنا سمجھنا یہ بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ تمام امراض کی بنیاد غفلت ہے. غفلت، اپنی زندگی میں ایسے مگن ہیں کہ نہ ماضی کو سوچ رہے ہیں کہ میں کہاں سے آیا، نہ حال کو سوچ رہے ہیں کہ کیا ہے، نہ آگے مستقبل کا پتہ کہ کہاں جانا ہے، بس باورچی خانے اور بیت الخلا اور ڈرائنگ روم کے درمیان زندگی گزر رہی ہے، اسی میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. قرآن نے ہمیں یہ فرمایا کہ آنکھیں کھول کے دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹوں کو کیوں نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیے گئے. والى السماء كيف رفعت، آسمانوں کو کیوں نہیں دیکھتے کیسے بلند کیے گئے. والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے ان کو جمع دیا گیا. والى الارض كيف سطحت، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اس کو بچھا دیا گیا. آپ نے یہ سمندر دیکھا ہے؟ آپ سبھی نے دیکھا ہوگا. کس نے بنایا یہ؟ اتنا پانی یا کس نے جمع کیا؟ ایک سوال تو ہے نا، اس سوال کا جواب تو دینا پڑے گا آپ کو کہ یہ پانی یا سمندر کس نے بنایا، اور یہ اس میں اتنا پانی کس نے جمع کیا؟ دیکھو بتاؤ، اس کا جواب کچھ تو ہے. یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں سواد کے اندر، کالام کے اندر، اور جناب کاغان کے اندر، اور جگہ جگہ، یہ پہاڑ آخر کس نے پیدا کیے؟ کس نے یہاں لا کر ان کو جمع دیا کہ ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی جو حرکت ہے وہ ایک خاص زاویے پر جھکی ہوئی ہے؟ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے زمین کتنی ڈولتی. آخر یہ سوچنا پڑے گا. اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ معاف کیجئے ہمارے یہاں اب یہ مسئلہ بہت کم ہو گیا، ہم بھی سوچنے کے عادی نہیں رہے. ہم دیکھتے ہیں تو حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جائز چیزوں کو دیکھنا، ان جائز چیزوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور کبریائی کا استحضار کرنا اور اپنے ایمان میں اضافہ کرنا، یہ کم ہو گیا ہے. قرآن مجید نے تو ہمیں یہ بتلایا کہ آسمان میں، زمین میں دیکھنا چاہیے آسمان کس نے پیدا کیا، یہ پہاڑ کس نے پیدا کیے، یہ سمندر کس نے پیدا کیے. وفی الارض آیات للموقنین، زمین کے اندر بڑی نشانیاں یقین رکھنے والوں کے لیے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن کہہ رہا دیکھتے کیوں نہیں ہو. معلوم ہو ہمیں حکم ہے دیکھنے کا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ دو آنکھیں کس نے پیدا کی ہیں. میں نے خود پیدا کی ہیں، میری والدہ نے پیدا کی ہیں، میرے والد نے پیدا کی ہیں، ماں کے پیٹ میں یہ جو آنکھیں بنائی گئیں، دل بنایا گیا، دل کے والو بنائے گئے، گردے بنائے گئے، وہ بھی اتنے چھوٹے چھوٹے اور رگیں اتنی باریک کہ تبارک اللہ احسن الخالقین. پھر وہ بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ہر چیز اس کی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. کون پیدا کر رہا ہے ان سب چیزوں کو؟ یہ ہے وہ بات جو قرآن مجید جگہ جگہ کہتے ہیں، دیکھتے کیوں نہیں ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے. وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر بڑی نشانیاں ہیں. آپ کھاتے ہو، کھانے کے بعد کچھ حصہ بالوں کا ملتا ہے، کچھ حصہ ناخنوں کا، کچھ کہاں کا. جو پانی ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، جو ٹھوس غذا ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے، جتنی جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ جو زائد فضلہ ہے نکل جاتا ہے. آخر یہ اندر سارا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ مجھے تو یہی پتہ نہیں کہ اندر میرے کیمیکلوں کی اس وقت تعداد کتنی ہے، اور جناب کیا اس کی ایوریج ہے، اور کون چیز بڑی ہوئی ہے، کون سی چیز گھٹی ہوئی ہے. جسم میرا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں. معلوم ہے کہ جسم میرا نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے. تو یہ قرآن مجید نے یہاں بھی یہ بات فرمائی کہ یہ کافر سوچتے نہیں، دیکھتے نہیں. معلوم ہے کہ مسلمان کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اس لیے آنکھیں کھولنی چاہیے اور آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، آخر یہ چیزیں کس نے پیدا کی. البتہ جائز چیزوں کو دیکھنا چاہیے، وہ چیزیں جو قرآن مجید میں ارشاد فرمائی گئی. اور یہ جو صوفیہ مراقبہ تجویز کرتے تھے، مراقبے میں لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، مراقبہ صوفیہ کا ہوتا ہے اس میں آنکھیں بند کر، ٹھیک ہے آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ باطنی آنکھیں کھلتی ہیں، سوچتا ہے آدمی. چنانچہ مراقبہ قبر ہوتا ہے، مراقبہ آخرت ہوتا ہے، مراقبہ محبت ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو مختلف صفات ہیں ان کو سوچا جاتا ہے، ان کو سوچا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مراقبہ، یعنی غور و فکر کرنا. راقب اللہ تجدہ تجاہک، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کا خیال کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات والا حسماء حسنہ کا خیال کرنا، یہ ہے مراقبہ. اور خالی اگر آنکھیں بند کر کے آپ گردن جھکا کے بیٹھ جاؤ اور جناب سوچ آپ کی کہیں پتہ نہیں کہاں پہنچی ہے، پنڈ پہنچی ہے یا گاؤں پہنچی ہوئی ہے، تو وہ مراقبہ مراقبہ کیا ہوا؟ وہ تو اور زیادہ، یعنی آنکھیں بھی بند ہو گئی، دل کی آنکھیں بھی بند ہو گئی. پہلے تو دل کی آنکھیں بند تھی، کم از کم ظاہری آنکھیں تو کھلی ہوئی تھی، اب وہ ظاہری آنکھیں بھی بند ہو گئی. اسی کو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا یا کسی بزرگ نے فرمایا کہ دل کی آنکھیں تو پہلے سے بند تھی، اب تم نے ظاہری آنکھیں بھی بند کر لی، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل ہی محروم ہو گئے. قرآن نے اور حدیث نے ہمیں بار بار یہ تلقین کی ہے کہ سوچو اور سمجھو. اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ جس طرح ذکر اللہ عبادت ہے، اسی طرح فکر فی اعلی اللہ یہ بھی بڑی عبادت ہے. اللہ کا ذکر عبادت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، تلاوت قرآن بڑی عبادت ہے، لیکن سوچنا بھی بڑی عبادت ہے. اور یہی عقل مندی کی نشانی ہے. ان فی ذلک الآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کے بے ساختہ ان کے منہ سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار آپ نے یہ سب چیزیں بیکار پیدا نہیں کی، سبحانك فقنا عذاب النار. تو مومن سوچتا اور سمجھتا ہے، بشرطے کہ مومن مومن کامل ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے اور سمجھنے والا اور اپنے ذکر والا مسلمان بنا، ذکر اور فکر والا. کافر جو ہے نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے اور نہ کانوں سے سنتا ہے اور نہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ کافر وہ تھے کہ جن کی آنکھیں پردے میں تھی میری یاد سے، پردے پڑے ہوئے تھے ان کی آنکھوں پہ، یعنی دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے تھے. پہاڑوں کو دیکھتے تھے مگر پہاڑوں میں ان کی نگاہ الجھ جاتی تھی، آگے نہیں جاتی تھی. سمندر کو دیکھتے تھے مگر سمندر پہ آ کے ان کی نگاہ ختم ہو جاتی تھی، اس سے آگے نہیں جاتی. مومن جو ہے سمندر کو بھی دیکھتا ہے، اس کے پیچھے بھی دیکھتا ہے، پھر اس سے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا بھی ملاحظہ کرتا ہے۔ مومن کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے۔
علامہ اقبال کا بھی تو کوئی شعر ہے، تیز کیا وہ
چیر گئی کیا،
شعر مجھے یاد نہیں رہتے،
خیر بہرحال
نہیں نہیں وہ نہیں کچھ اور ہے،
خیر بہرحال تو مومن کی نگاہ تیز ہوتی ہے۔ مومن کی نگاہ صرف مخلوقات پہ جا کے نہیں ختم ہوتی، وہ ان مخلوقات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے، اور کافر اس کی نگاہ اسی مخلوق کے گرد گھومتی رہتی ہے، اسی مخلوق کو وہ اپنا سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اس کی نگاہ آگے جاتے ہی نہیں، اس کو نہ ماضی کا پتہ ہوتا ہے میں کہاں سے آیا، نہ یہ پتہ کہ میں آگے مستقبل میں آخرت کی طرف کہاں جا رہا ہوں، نہ حال کا اس کو کچھ صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ جو کافر تھے ان کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ سن نہ سکتے تھے، یعنی اگر سنانے کی کوشش بھی ان کو کی جاتی تھی تو سنتے نہیں تھے۔ آگے فرمایا کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا حاجت روا بنا لیں گے، مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا حاجت روا بنا لیں گے۔ اب یہاں بندوں سے کیا مراد ہے؟ کئی مفسرین نے اس سے انبیاء کرام علیہ السلام اولیاء اللہ مراد لیے ہیں، کہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنا حاجت روا، حتیٰ کہ اپنا معبود، اللہ کا بیٹا اور کیا کچھ بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ بندے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، عبادت کرتے تھے تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، مگر ان کے جو یہ متبعین بعد میں آئے انہوں نے ان اللہ کے بندوں کو ہی اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا۔ اس کو قرآن نے یہاں فرمایا کہ افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ خیال کیا ہے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو اپنا حاجت روا بنا لیں گے مجھے چھوڑ کر، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا، بے شک ہم نے جہنم تیار کی ہے کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر، ہم نے جہنم تیار کی ہے کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر، یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی ڈھیل دیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ بدلے کا نہ بدلے کا یہاں دن ہے نہ بدلے کی جگہ ہے، بدلے کا دن قیامت کا دن ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، اور بدلے کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے، یہاں ڈھیل دی جاتی ہے اور راستے کھلے رکھے جاتے ہیں، خیر کے بھی شر کے بھی، ایمان کے بھی کفر کے بھی، اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی، کہ تمہارے سامنے دونوں راستے، ہدیناہن نجدین، ہم نے دونوں گھاٹیاں انسان کو دکھا دی، ادھر جانا چاہو ادھر چلے جاؤ، اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ جہنم کی طرف جانا چاہو تو وہ چلے جاؤ۔ لیکن پھر آگے جا کر انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم تیار کر دی ہے، بے شک ہم نے جہنم تیار کر دی ہے کافروں کی مہمانی کے لیے۔ آگے فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتلائیں کہ کون سے لوگ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، کیا ہم تمہیں بتائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی جتنی محنت تھی وہ ضائع ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اللہ تعالی کے ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالهم، تو ان کے اعمال بیکار ہو گئے، فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اور ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جنہوں نے محنت کی محنت کی محنت کی، مگر وہ محنت صحیح نہیں تھی۔ وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالی کی رضا کے مطابق نہیں تھا۔ دنیا میں محنت ہوئی، آخرت میں کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اسی کو دوسری صورت میں سورۃ الغاشیہ میں فرمایا گیا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کر رہے ہوں گے، تھکے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں بہت کام کیا، تھک گئے کرتے کرتے، آخرت میں کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اور اس آیت کا اصل مستاق اگرچہ کافر ہیں، لیکن یہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے، اور ہم سب کو یہ آیت سمجھنی بھی چاہیے اور اس کے معنی کا خیال بھی کرنا چاہیے اور اس کے مقتضا پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ آیت اگرچہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، اسی لیے کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، مثلا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ کیا اس سے گمراہ فرقے مراد ہیں خوارج، کہ جنہوں نے بڑی عبادت کی، بڑی نیکی کے کام کرنے کی کوشش کی، لیکن آخرت میں کچھ نتیجہ ان کو نہیں نکلا؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا، کہ اس سے یہ گمراہ فرقے مراد نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ مراد ہے، کہ انہوں نے جناب رہبانیت اختیار کی، ہم اللہ کے لیے نکاح نہیں کریں گے، ہم جناب گرجا میں بیٹھ جائیں گے، بس ہم عبادت ہی کرتے رہیں گے، اپنے صومعہ میں بیٹھ گئے۔ یہود اور نصارہ یہ بیٹھ گئے، عبادت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، تھکتے رہے، مگر آخرت کے اندر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا، اس لیے کہ وہ ایسی عبادت کر رہے تھے جو منسوخ ہو چکی تھی، اور اب ضروری تھا کہ قرآن پر وہ عمل کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ تو یہ قرآن جو ہے، اس کے اندر تمام کتب سماویہ کی ساری صفات بھی موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر تمام پرانی جو شریعتیں ہیں ان کا خلاصہ اور ان کا عطر موجود ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے منسوخ پر عمل کیا، محنت کی، نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس میں آ رہا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اس سے گمراہ فرقے، کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کہا کہ اس کے خوارج ہیں، یہ اس کے مصداق ہیں، کہ محنت بھی کرتے ہیں، مگر وہ محنت چونکہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، اس لیے محنت کرنے کے باوجود آخرت میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان محنت کرے تو بہت سوچ سمجھ کر کرے۔ دیکھیے، اس دنیا میں مسلمان ہو یا کافر، سب کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی آدمی نیکی کرنا چاہے، اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہے، چوری کرنا چاہے، دھوکہ دینا چاہے، اس کو بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ برائی کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اچھائی کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پوری زندگی محنت کرنا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں، پیدا ہوتے ہی دانت نکل لیں، پھر ذرا بچہ بڑا ہوا تو اپنا اسکول میں، چار سال میں تو اب اسکول میں داخل کر دیتے ہیں، بستہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اٹھانا مشکل ہے، اب جناب جا رہا ہے، اب اس کے بعد پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، مسلسل مشقت ہے۔ اور جب مشقت کرنے کے بعد تھوڑا سا دیکھا سانس لینے کا وقت آیا، پتہ چلا سامنے تو قبر آ گئی، اب جو کچھ جمع کیا تھا وہ ہمارے کام کہاں آئے گا، اور وہ تو وارثوں کے کام آئے گا۔ پوری انسان کی زندگی مشقت میں ہے۔ یہ قرآن نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اور ایک اور جگہ میں فرمایا کہ یا ایوہ الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو بے شک تھک تھک کر کوشش کرتا ہے اور پھر جا کر تو اپنے پروردگار سے ملتا ہے. تو انسان کی پوری زندگی محنت اور مشقت سے عبارت، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، پھر چاہے وہ صالح ہو چاہے وہ فاسق ہو، چاہے وہ ہدایت پر ہو چاہے وہ گمراہی پر ہو، محنت ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے. محنت کے بغیر اس دنیا میں کوئی چارہ نہیں ہے. میں اس لیے سمجھانا ضروری ہے کہ اب لوگ چاہتے ہیں کہ بس پھوکوں پہ کام چلے یا جناب سوچوں سے کام چلے، ایسا نہیں ہوتا میرے دوست اور بزرگ. یہ زندگی پوری محنت کی ہے، قرآن نے یہ فرمایا. اب جب محنت کی ہے اب یہ محنت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ محنت زیادہ ہو اور نتیجہ کم نکلے. ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہماری محنت ایسی ہونی چاہیے کہ محنت ہمیں کم کرنی پڑے اور نتیجہ زیادہ ملے. اگر ہم نے محنت زیادہ کی اور نتیجہ کم نکلا آخرت کے اندر، تو وہ محنت جو ہے وہ یا تو بالکل بیکار گئی یا یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں پروفٹ کم سے کم ملا. اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آدمی محنت کرے، ایک تو اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق محنت کرے، پھر شریعت کے اندر بھی جو محنت ہے سوچ سمجھ کے کرے. اگر گمراہ فرقوں کی طرف انسان چلا گیا محنت تو ان کو بھی کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اس میں بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن اس محنت کے نتائج اچھے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کم از کم آخرت بن جائے گی. اور گمراہی کا جو راستہ اختیار کیا جائے گا اس میں محنت بھی ہوگی اور نتیجہ کم نکلے گا. پھر جب ہدایت کا راستہ ہے اس میں بھی محنت کے اندر انتخاب کرنا ضروری ہے کہ اس وقت میں مجھے کیا کام کرنا ہے. دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت میں ہم یہ درس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، میں درس کر رہا ہوں یہ بھی ایک محنت ہے، آپ سن رہے ہیں یہ بھی. ایک آدمی وہاں بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہا ہے یہ بھی تھی ثواب کا کام، ایک آدمی درود شریف پڑھ رہا ہے وہ بھی ثواب کا کام، ایک آدمی باہر ورزش کر رہا ہے جہاد کے لیے وہ بھی ثواب کا کام. اب مختلف ہیں ثواب کے کام وہ تو، لیکن اب اس میں انتخاب جو ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ کون سا عمل ایسا ہو جس کے کرنے سے اللہ راضی ہو جائے. قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ ایسا نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں. تو ایسی نیکی کا انتخاب کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالی راضی ہو، اور جب اللہ تعالی اس سے راضی ہوں گے تو وہ محنت دنیا میں بھی کام آتی ہے آخرت میں بھی کام آتی ہے، چاہے محنت کم ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہوا ہے مشکاہ شریف کے اندر، روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں دیکھا کہ سلیمان ابن ابی حسمہ یا سلمان ابن ابی حسمہ، مجھ سے تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے مجھے، کہ وہ موجود نہیں ہیں. تو تشریف لے گئے صبح بازار کی طرف، تو راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا، تو وہاں وہ پوچھا کہ آج فجر کی نماز کے اندر سلمان ابن ابی حسمہ موجود نہیں تھے، خیریت تھی؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ وہ ساری رات اصل میں عبادت کرتے رہے تو صبح کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ نماز فجر جماعت سے ادا نہیں کر سکے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ساری رات سوتا رہوں اور صبح کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں وہ مجھے زیادہ بہتر ہے کہ میں ساری رات عبادت کروں. اب دیکھیے ایک شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو وہ ایسا ہے جیسے ساری رات اس نے عبادت کی، محنت تھوڑی ہوئی نتیجہ زیادہ نکل آیا. ایک وہ آدمی ہے جس نے عشاء بھی جماعت سے صحیح طرح پڑھی نہیں پڑھی، رات کو بہت تہجد کے فضائل سن کر تہجد کی بہت اس نے کوشش کی، ٹھیک ہے کوشش کی ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن ثواب اس کو کتنا ملے گا؟ 10 رکعتوں کا 12 رکعتوں کا 20 رکعتوں کا جتنی اس نے پڑھی ہوں گی، پوری رات کا تو ثواب پھر بھی نہ ملا. اور اگر وہ سنت کے مطابق عمل کرتا محنت کم ہوتی اور نتیجہ زیادہ نکلتا، رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا، صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا، بیچ موڑ کے دو چار رکعتیں اللہ تعالیٰ کے لیے چار رکعت آٹھ رکعت تہجد کی پڑھ لیتا، ساری رات ایسا تھا جیسے عبادت کرتا رہا. اس لیے بہت اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ عمل ایسا ہو جو سنت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، ریا نہ ہو اس میں، دکھاوا نہ ہو. ایسا عمل آسان ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت زیادہ نکلتا ہے. یہ جو مشائخ کے ہاتھ پہ لوگ بیعت ہوتے ہیں تو ان سے پتہ نہیں ہم لوگ کیا سیکھنا چاہتے ہیں. اصل میں دو چیزیں ان سے سیکھنی چاہیے، ایک تو جو اندر کی بیماریاں ہیں وہ نکالنی چاہیے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، ان کو اخلاق ذمیمہ کہا جاتا ہے، یہ نکال. دوسرا ان سے جو بات سیکھنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں انتخاب کیسے کیا جائے. یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ ہمارے سامنے بیقوت نیکی کے بہت سارے کام، اس وقت اگر میں نیکی کے کام گنوانا شروع کروں تو پتہ نہیں 50-100 کتنے ہو جائیں گے جن کے احادیث شریفہ کے اندر فضائل آئے ہیں. لیکن کس وقت میں کون سا نیکی کا کام ایسا کیا جائے جس میں محنت کم ہو اور نتیجہ زیادہ نکلے، اور وہی کام ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور محض اخلاص پر مبنی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. اس کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اگر دنیا میں محنت کی، دنیا میں بھی تھکے، آخرت میں بھی جا کے اللہ بنا میں رکھے میں یہ دیکھا کہ بھئی اتنی محنت کی تھی نجیدہ تھوڑا نکل، کتنا افسوس ہوگا. اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں، کیا ہم نہ تمہیں بتلائیں کہ وہ لوگ کون ہیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش بیکار گئی دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی میں انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ کوشش بیکار گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور اس کی مثال بدعت کی بھی سی ہے کہ بدعت جو ہے وہ دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے لیکن چونکہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، اللہ تعالی کی رضا کے مطابق نہیں ہوتی، تو محنت بھی ہوئی، وقت بھی اس میں صرف ہوا، پیسہ بھی صرف ہوا، اور نتیجہ کچھ نہ نکلا. چاہے جذبہ کتنا ہی اچھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آپ بھنگڑا ڈالتے رہے، وقت بھی ضائع ہوا. اتنی وقت میں اگر آپ دو رکعت نماز پڑھ لیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرتے، دنیا بھی اچھی ہوتی، آخرت بھی اچھی ہوتی. اور کسی نے خواب دیکھا تھا غالباً حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، کہ میں نے، وہ بزرگ آئے تھے، وہ انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں اور آپ نے ایک لکیر کھینچی. کہا بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو وہ جو حاضرین تھے انہوں نے کہا یہ ایک ہے. پھر آپ نے اس کے دائیں طرف ایک نقطہ لگایا. کہا اب کیا ہو گئے؟ کہا 10. پھر ایک اور نقطہ لگایا. اب کیا ہو گئے؟ 100. پھر ایک اور نقطہ لگایا. کیا ہو گئے؟ 1000. فرمایا یہ وہ کام ہے جو سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. عمل تھوڑا، صرف نقطے لگانے سے کام ہو گیا، 1000، 10000، 1,00,000، پتہ نہیں کتنے نقطے لگ گئے ایک ساتھ. اور فرمایا یہی نقطے اگر یہاں سے مٹا دو، اب بائیں طرف لگانا شروع کر دو، صفر ادھر لگا، بجائے ادھر لگانے کے ادھر لگا دیا، پھر ایک اور صفر لگا دیا، پھر ایک اور صفر، صفر بیکار، بلکہ اور کمی ہوتی چلی جائے گی، ایک کے اندر آشاریہ میں تبدیل ہوتا چلا جائے. یہ نقطے لگانے والی بات ہے کہ نقطے ادھر لگاتے ہو یا ادھر لگاتے ہو. اس لیے کبھی کبھار میں ساتھیوں کو مذاق میں کہہ دیتا ہوں، لیکن وہ مذاق بھی صحیح ہے، کہ دین کا کام تھوڑا کرو مگر سوچ سمجھ کے کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ محنت زیادہ ہو اور نتیجہ کم نکلے. تھوڑا کرو لیکن سوچ سمجھ کے کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محنت بھی ہو اور ضائع ہو جائے. اس کو قرآن مجید نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتلائیں وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے بڑے خسارے میں ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کی کوشش بیکار چلی گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ خیال کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. ولقائه، اللہ تعالی سے ملاقات کا انکار کیا. فحبطت اعمالهم، تو ان کے اعمال بیکار چلے گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. اور اس کی تفسیر بخاری شریف میں آئی ہے کہ انہ لیؤتا بالرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزل عند اللہ جناح بعوزت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک موٹا تازہ آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا، موٹا بھی ہوگا، کھایا بھی اسے. بعض روایتوں میں الاکول الشروب، کہ بہت کھاتا تھا، بہت پیتا تھا، بڑا موٹا تھا، لیکن قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اس کو آگے فرمایا، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کا بدلہ جہنم ہے اس وجہ سے کہ ایک تو انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. یہ تو کافروں کا ذکر کیا، اور یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ ترغیب کے ساتھ ترہیب، ترہیب کے ساتھ ترغیب. کافروں کا ذکر کیا، فوراً مومنوں کا ذکر. کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے مہمانی کے لیے، لیکن فوراً فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں مہمانی کے لیے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے جانے کی خواہش بھی ان کو نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اول تو دنیا میں ہمارا قوم، ہم میں سے کون ایسا آدمی ایسا ہے جو جانے کی خواہش رکھتا ہو؟ کوئی سخت مصیبت ہو تو آدمی سوچتا ہے چلو مر جاؤں، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ زندہ رہوں. جب یہاں یہ خواہش ہے تو آخر. پھر یہ کہ ادنا درجے کے جنتی کو وہاں دنیا سے 10 گنا جنت دی جائے گی. اب اگر ایک آدمی کا محل بلوچستان میں بھی ہے، سوات میں بھی ہے، کاغان میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، ایشیا میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کیسے اس کا دل گھبرائے گا؟ تو جب جنت ہوگی اور ادنا درجے کے جنتی کو دنیا سے 10 گنا جگہ دی جائے گی تو کیسے دل گھبرائے گا؟ اس کو فرمایا کہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے تبدیلی کی ان کو خواہش بھی نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ اپنی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بلا حساب و کتاب اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں پہنچائے. حدیث میں آتا ہے جب مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ سب سے اونچی جنت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ قبول فرما لیجئے، یا اللہ بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی